जुल्म है फिर बरसरे,
जुल्म है फिर बरसरे,
पेकार मौला ये।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन व रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारी खलाइक अजमईन, ثم الصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عند الفرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين والمظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. وقال الحكيم وهو اصدق القائلين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا مستشهدين بين يديه. آج کی یہ گفتگو اچانک میرے حصے میں آ گئی. آپ یقیناً کسی بڑی شخصیت کو سننے کے لیے آئے تھے، ناگزیر وجوہات خدا نے مجھے یہ توفیق دی. بہن کے اعلان ہو چکے، گواہیاں آ چکیں، دنیا میں گریہ بھی بہت ہو چکا. بڑی بڑی شخصیات نے تعزیت بھی پیش کی، لیکن ابھی تک سید حسن نصر اللہ کے ساتھ شہید کا اضافہ کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. توقع نہیں تھی. جس طرح سے دو شخصیات ہمارے رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب، خدا ان کی حفاظت فرمائے، اور سید حسن نصر اللہ جس طرح سے عالم اسلام کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب قریب ہے وہ وقت کہ جب ہمارے ہاتھوں کو انشاءاللہ یہ دو شخصیات، ان کی قیادت، ہمارے ان ہاتھوں کو امام کے ہاتھوں تک، یہ ہمیں امام کے حوالے کریں گے. یہ ایک دماغ میں کہیں تھا، کیا مصلحتیں ہیں، کیوں ایسا ہوا، خدا کیا چاہتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. کیوں ایسا ہو گیا، ابھی اس کے اثرات کیا ہیں اور مستقبل میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم. کیوں اتنی بڑی قربانی اللہ نے ہم سے لی ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن وہ پریکٹیکل باتیں جو ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، اندازہ ہے کہ ہوں گی، مختصر وقت میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کروں. گفتگو کا جو اصلی هدف ہوگا، جہاں زمن میں شخصیت بیان ہوگی، جہاں ان کے کاموں کا تذکرہ ہوگا، وہاں بنیادی هدف ذہن سے نہ نکلے، وہ یہ ہے کہ ایک امید، حوصلہ، عزم، جذبہ، شہادتوں سے اس پورے تاریخ اسلام میں ہونے والی تمام شہادتوں سے نہ آج تک مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں، نہ اتنی بڑی شخصیات کی شہادتوں سے تشیعوں کے حوصلے پست ہونے والے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا، غم منائیں گے، غم منائیں گے، آنسو بھی بہائیں گے شخصیت کے لیے، لیکن یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ شکست کی وجہ سے نہیں ہے. یہ وہی آنسو ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہ صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ عزادار ہیں، عزادار ہیں، واقعہ بڑا ہے، گریہ کیا ہے، کریں گے، واقعہ بڑا ہے، لیکن کہیں کسی جگہ اپنے اندر ضعف یا کمزوری نہیں پائیں گے. یہ اسی گریے کا تسلسل ہے، یہ وہی رونا ہے کہ جو ہم ہر سال کربلا کی یاد میں، کربلا کی یاد میں ہر سال، اور حقیقت ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہر سال ہمیں یہ پریکٹس نہ کروائی جا رہی ہوتی کہ ہم تذکرہ کرتے، تذکرہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اتنا گریا، اتنا گریا کہ دیکھنے والا اگر آپ کو نہ جانتا ہو، کربلا کو نہ پہچانتا ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کل پرسوں کا کوئی حادثہ ہے جس پر یہ اتنا رو رہے ہیں. تازہ واقعہ ہے جو مجبور کر رہا ہے کہ آنسو بہاؤ. پتہ چلا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں ہر سال پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس انداز میں گریا کرو کہ بعد میں مشکل پڑے، چاہے خاندان سے کوئی شخص چلا جائے یا قیادت اجتماعی اور بڑی شخصیت کوئی چلی جائے، اگر کربلا نے آپ کو ڈھارس نہ دے رکھی ہوتی، عادی نہ بنایا ہوتا، آپ کے دلوں کو تیار نہ کر رکھا ہوتا، آپ یقین کیجئے اس ایک شخصیت کی شہادت کافی تھی کہ سینے پھٹ جاتے. خدا نے بہت بڑی نعمت کی صورت میں ہمیں بیدار رکھنے کے لیے، ہمیں بیدار رکھنے کے لیے کربلا جیسی عظیم نعمت، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے حقیقی معنی میں اسے سمجھ کر کرنے کی، اور اپنی آئندہ نسل تک منتقل کرنے کی خدا ہمیں توفیق دے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. قرآن کی دو آیات سے استفادہ کیا. پہلی آیت نے کہا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، احسب الناس، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ایو ترکو، چھوڑ دیے جاؤ گے، ان یقلو آمنا، صرف اس بنیاد پہ کہ تم کہتے ہو ایمان والے ہو، تمہارے منہ سے کہہ دینے سے کہ تم صاحبان ایمان ہو، تمہیں اللہ ایماندار ڈکلیئر کر کے چھوڑ دے گا؟ وہم لا یفتنون، اور کسی بھی طرح کے امتحانات میں مبتلا نہیں ہوگے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے تم سے پہلے والوں کو مسلسل امتحانات سے گزارا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، ثابت کیا ہے، پھر ہم نے ان کو کہا ہے مومن، یعنی امتحانات سے گزرے بغیر. یہ تمغہ، یہ عہدہ، یا یہ صفت، یا اپنے آپ کو مومن کہلوانا، نہیں، اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. مومن کہتے ہیں علاقے کے لوگ، آپ کو مومنین کہتے ہیں، اعلان اعلان ہوتا ہے اسپیکروں سے، مومنین تشریف لے آئیے. اوکے، ٹھیک ہے، یہ انسان جو آپ کے بارے میں کہے کہے، لیکن اللہ نے آپ کو مومن کب کہنا ہے؟ اللہ نے آپ کو مومن کب کہنا ہے کہ جب آپ کسی امتحان کے مرحلے سے گزریں اور اس کو اچھے انداز میں، نہ یہ کہ گریا، نہ یہ کہ رونا پیٹنا، نہ یہ کہ مشکلات کا اظہار، نہ یہ کہ مقصر تلاش کرنا شروع کر دیں، تقصیر کس کی ہے، غلطی کس کی ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہمیں نہیں. کہا ایمان میں اگر انشاءاللہ ایماندار تو آپ کو امتحانات سے گزارا جائے گا, آپ اچھے انداز میں گزریں جیسے کہ گزشتہ قومیں گزریں, اس کے بعد ہم آپ کو ایماندار یا مومن کہیں گے. قرآن کی آیت ہماری طرف سے کچھ نہیں تھا, ترجمہ خالی ترجمہ ہی کیا. دوسری آیت پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی تو اس آیت کے اور زیادہ وضاحت سامنے آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من انسخ من آیت او ننسہا, کہتے ہیں ہم کسی بھی اپنی آیت کو منسوخ نہیں کرتے, اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنی کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے, یا ننسہا بھلاتے نہیں ہیں, تمہیں بھلاتے نہیں ہیں کہ بھول جاتے ہو تم. ہم نہ کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں نہ تمہارے ذہنوں سے اس کو بھلا دیتے ہیں. ناتی بخیر منہا, جب تک کہ اس سے بہتر آیت کو نہ لے آئیں. بہتر آیت کی وجہ سے گزشتہ آیت منسوخ ہوتی ہے, قرآن نے کہا او مثلہا, اگر بہتر نہیں تو کم سے کم اس جیسی آیت آتی ہے تو قبلا پرانی آیت منسوخ ہوتی ہے. اللہ تعلم, کیا نہیں جانتے, ان اللہ علی کل شئن قدیر, کہ اللہ مکمل قدرت رکھتا ہے ان چیزوں پر. دو آیات ہماری ہو گئی, گفتگو شروع کرتے ہیں. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. موضوع آپ کی یہاں پر تشریف آوری, یہ فرش اعضا کا اہتمام شخصیت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہوا ہے. ایک بڑا سانحہ ہوا ہے, ہر سال ہی ہو رہا ہے, ہم ہر سال کب سے ہو رہا ہے, ارے یہ تو 1400 سال سے ہو رہا ہے. اچھا یعنی یہ نیا نہیں ہے, نہیں نیا شخصیت نہیں ہے لیکن موضوع نیا نہیں ہے. کیا آپ اس طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے نہیں آ رہے؟ آپ اس طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے ہی آ رہے ہیں. آج آپ کی تعداد میں اتنا اضافہ, کتنا اضافہ, تشیع کی تعداد میں اتنا اضافہ, میں پوچھتا ہوں کتنا اضافہ. سوال کیا کرتا تھا کبھی نوجوانوں سے کہ اب یہ بتاؤ کون سا ایسا یا کہاں کہاں پر تشیع پائی جاتی ہے, ان ملکوں کو گنوایا جائے جہاں شیعت پائی جاتی ہے. تو نوجوان گنوا کے گن گن کے تھک جایا کرتے تھے کہ کہاں کہاں شیعت پائی جاتی ہے. ہم نے سوال چینج کیا ہوا ہے, چند سال ہو گئے سوال چینج ہے. اب ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہ بتاؤ شیعت کہاں کہاں پائی جاتی ہے, اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تشیع کہاں نہیں پائی جاتی ہے. آسان ہو جائے گا اس کا جواب دینا کہ شیعت کہاں نہیں پائی جاتی ہے, آسان ہو جائے گا. لیکن اگر پوچھا کہاں کہاں پائی جاتی ہے, مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. ایک آدھ ملک رہ گیا ہے انشاءاللہ جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں, تو اگر وہاں شیعت نہیں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو صفحہ ہستی پر رہنا بھی نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے, موضوع یہ ہے, یہ اتنی تعداد ہوئی کیسے, یہ انہیں قربانیوں کی وجہ سے, یہ اتنا پھیلے کیسے آپ انہیں قربانیوں کی وجہ سے. کیا اتنی سختیاں آپ پہ رہی ہیں جو آج ہیں؟ معذرت کے ساتھ آج تو آپ جنت میں رہتے ہیں. آج کا معاشرہ, شیعہ معاشرہ, چاہے پاکستان ہو, ایران ہو, ہندوستان, افغانستان, کوئی بھی علاقہ ہو, چند جگہوں کے علاوہ بقیہ جنت میں آپ رہتے ہیں, کبھی تشیعوں پہ اتنا گولڈن ٹائم نہیں آیا. تشیعوں پہ کبھی اتنا گولڈن ٹائم نہیں آیا جتنا ابھی آپ کے اوپر ہے, جس میں آپ گزار رہے ہیں اتنی سکون کی زندگیاں. آپ سے پہلے کی کسی تشیعوں نے, اسی 79 سے پہلے انقلاب 1979 خمینی بوتشکن کا اسلامی انقلاب, ایران کا انقلاب, اسلامی انقلاب, اس سے پہلے تشیعوں نے کسی بھی جگہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کبھی اتنی اچھی زندگی نہیں گزاری جتنی آج آپ گزار رہے ہیں, کبھی اتنی تعداد نہیں رہی جتنی آپ کی آج ہے. اتنی کبھی بھی آپ کی فورسز نہیں بنی جتنی آج بنی ہوئی ہیں. دنیا میں اتنا زیادہ آپ کو کبھی بھی نہیں سنا گیا صاحبان امامہ کو, مجتہدین کو, فقہا کو, جتنا آج سنا جاتا ہے. کیا بات ہے, سنا جاتا ہے, اسے کیا بات یاد آئی, کہا کہ یہ جو خطبہ جمعہ رہبر معظم نے گزشتہ کل کہا کہ صرف مسلمانوں نے نہیں, پوری عیسائی دنیا نے بھی, یہودی دنیا نے بھی, ہندو دنیا نے بھی, چینی دنیا نے بھی, رشین دنیا نے بھی, پوری دنیا بیٹھی تھی کہ رہبر کہنے والے کیا ہیں. یہ ہے باپ کی پہنچ, یہ ہے باپ کی اپروچ. کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ آپ اس طرح کی قربانیاں تسلسل کے ساتھ دیتے آ رہے ہیں. ہاں, یہ آپ کے زمانے کی بڑی قربانی تھی. آپ کا دل پھٹ گیا, آپ غم میں غلطا ہیں, لیکن اس طرح کی قربانیاں تشیعوں نے سالہ سال, ہر سال, اور شاید کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی سال میں کئی شخصیات. لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے جو آیت کہہ رہی ہے. اب آیت جو کہہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے. آیت یعنی اللہ کی نشانیاں, حسن نصر اللہ. ان سے پہلے اسماعیل ہنیہ, ان سے پہلے خود حسین, ملک عبد الملک حوثی, یہ چھوٹے بھائی ہیں. ان کے بڑے بھائی حسین الحوثی تھے, جن کی شہادت کے بعد عبد الملک بڑے ہوئے اور آج یمن کے انصار اللہ ہے. اگر یہ تین, اور اگر میں اور بھی گنوانا چاہوں تو گنوا سکتا ہوں, کہ ہر جگہ پر یہ جو اللہ کی آیات ہیں, یہ جو اللہ کی آیات ہیں, یہ اگر اس دنیا سے جا رہی ہیں تو انہوں نے خود پہلے کسی اور آیت کی جگہ لی ہے. انہوں نے پہلے خود کسی اور آیت کی جگہ لی ہے. دیکھیں, جب خمینی بزچگن جا رہے تھے, کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہے کہ جو خمینی بزچگن کی جگہ پر بیٹھے گی. اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی, اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں. قرآن نے کہا ہے, یا مثلہا, یا کم سے کم اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں. عباس موسوی کی شہادت ہو رہی تھی, کسی کو توقع نہیں تھی کہ حسن نصر اللہ, جو اس وقت 34 سال کی عمر رکھتے تھے, وہ قیادت سنبھال لیں گے. بحرانی حالت میں تشیع تھی لبنان کی, آپ نے سنبھال لی. حسین حوثی جب جا رہے تھے دنیا سے, کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا. شہادت ہوئی ہے, اور بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے. پہاڑوں میں گھیر کے ایک شخصیت کو کافی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا, حسین حوثی اور ان کے ساتھی, اور شہید ہو گئے. تو عبد الملک حوثی, ایک آیت منسوخ ہو رہی ہے, آیت جگہ لے رہی ہے, یا بہتر یا مثلہا. یہاں تو مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے, سلسلہ جاری ہے یہ, اور ہوتا رہے گا. تو یہاں پر ایک کے بعد ایک شخصیت, یہ آپ ذرا اس اعتبار سے دیکھیے گا. دوسرا پہلو آئیے, وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی شخصیات کو مثلا شہید کرنا چاہ رہے ہیں, اب شہید کر رہے ہیں. راغب حرب تھے, حزب اللہ کے پہلی جو معروف قیادت ہے وہ شہید راغب حرب کی ہے. ان کی شہادت ایک گولی سے ہوئی. آپ کی شہادت, خود آپ کے پاس قائد شہید عارف حسین الحسینی, اتنا عظیم شخص تھا, ہمیں قدر نہیں تھی, اللہ نے اپنی نعمت واپس لے لی. شہید حسینی ایک گولی سے شہید ہو رہے ہیں, ایک گولی سے. یا ایران میں شہید مرزا مطہری, بہت بڑا انسان تھا, ایک گولی سے شہید ہو رہا ہے, ایک گولی سے. آہستہ آہستہ بات آگے بڑھ رہی ہے, کہا کہ اب یہ شخصیات گولی والی نہیں رہی, کیونکہ شیعوں میں شعور آ گیا ہے, اب حفاظت کرنے لگے ہیں, اب لوگ ان کے محافظ ہو گئے ہیں, اپنی قیمتی لوگ شخصیات کے لیے کچھ لوگ جان دینے والے بھی ہیں. اچھا, پھر کہا کہ اب کم سے کم میزائل مارو, ٹھیک ہے, اب آپ گولی سے آگے نکلے, تشیع گولی کی رینج سے آگے نکل گئی, اور اب آپ آگئے کہیں خود کش حملے کر دیے آپ کے اوپر, کہیں میزائل گرائے آپ کے اوپر, مثلا عباس موسوی. اب عباس موسوی ایک گولی سے شہید نہیں ہوئے, وہ اپنی گاڑی میں ہیں, اور ان کی گاڑی کے اسی جگہ پہ جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ, اور حسین بیٹا آپ کا آگے ایک محافظ کی گود میں ہے, سیدھا میزائل اسی گاڑی کی اسی سیٹ پہ لگتا ہے. ہیلی کاپٹر سے وہ میزائل ٹارگیٹڈ, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ گائیڈڈ میزائل تھا, اس نے آ کے سیدھا اسی کو ہٹ کیا اور شہید ہو گئے. اب گولی سے نکلے, ہم میزائل پر آ گئے. اچھا, حاج قاسم سلیمانی, اب گولی والا مسئلہ نہیں رہا ہے, اب میزائل والا ہے. میزائل, ٹھیک ہے, آپ اور آگے بڑھ گئے. آج دنیا, امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, یہ تو ملک ہیں یورپین یا امریکن, اسلامی دنیا کے منافق, ترکی, سعودی عربیہ, عرب امارات, اردن اور مصر, دس ملک، پانچ باہر کے پانچ اپنے، سب مل کے اسرائیل کو سپورٹ کریں، بظاہر چھپ کے دنیا سپورٹ کرے، اور اس کے بعد اپنی آخری ٹیکنالوجی استعمال کریں، آخری ٹیکنالوجی جہاز میں یعنی F-35، اور وہ میزائل استعمال کریں جس کا وزن ٹنوں میں ہو، ٹنوں میں، یہ من والی بات بھی نہیں ہے، ٹنوں میں، اور اس کے بعد وہ آپ کی شخصیت کو، وہ نہیں کہ جو کہیں دنیا کے کسی حصے میں چھپی ہوئی ہے، بلکہ وہ شخصیت کہاں ہے پتا ہے کہ وہ بیروت یعنی لبنان، لبنان کا ایک شہر بیروت، بیروت کا ایک علاقہ دہیہ جنوبیہ، دہیہ جنوب یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شیعہ پاکٹ، جیسے یہ رضویہ ہے، جیسے انچولی ہے، یا جیسے عباس ٹاؤن ہے، اس طرح کا ایک شیعہ پاکٹ ہے دہیہ جنوبیہ بیروت کے اندر. نقشے میں تو لبنان نظر نہیں آتا، بیروت کیا دیکھیں گے آپ، بیروت نظر آئے تو آپ کو پتہ چلے بھائی جنوب کہاں ہے، اور جنوب سمجھ میں آئے تو پتہ چلے اوہو دہیہ جنوبیہ یہ رہا، یہ جو چھوٹا سا علاقہ ہے، یعنی لبنان میں ہوتے ہوئے وہ لبنان کے نقشے پہ نظر نہیں آتا اتنا چھوٹا ہو، بیروت میں ہوتے ہوئے وہ بیروت جو واقعی نقشے میں نظر نہ آئے اتنا چھوٹا ہو، اور اس کے اندر شیعہ آبادی اور بھی چھوٹی ہو، اس پر وہ میزائل استعمال کیا جائے کہ جو ان کے اعتبار سے آخری ہے، یعنی وہ کوئی اور بنا بھی نہیں سکتا، اسے امریکہ ہی بنا رہا ہے، اس طرح کا میزائل گرا کے آپ کی ایک شخصیت کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایک شخصیت کو شہید کرنے کے لیے پوری دنیا سپورٹ کرے، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے آپ کی شہادت ہو. آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دشمن کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، یہ وہ غلط فہمی ہے جس کو دماغ سے نکالیں، آپ کی دشمن کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ابھی اس نے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر شخصیت کو شہید کیا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ نہیں ان کی انٹیلیجنس بہت تیز ہو گئی ہے. آپ سے کس نے کہا ہے انٹیلیجنس تیز نہیں ہو گئی ہے، انٹیلیجنس تیز ہوتی نا تو غزہ کے اندر، غزہ کے اندر یہ یحییٰ سنوار کو تلاش کر لے ہوتے، کر چکے ہوتے. یحییٰ سنوار نہیں مل رہا، ابو عبیدہ نہیں مل رہے، ابو ذیف نہیں مل رہے، مروان نہیں مل رہے، یعنی چار پانچ بڑی قیادتیں کہتے ہیں غزہ میں ہی ہیں. غزہ 41 کلومیٹر کی پٹی ہے، 41 کلومیٹر کی پٹی ٹوٹل، اس میں یہ شخصیات نہیں مل رہی. آپ ان کی انٹیلیجنس کا کمال سمجھنا چاہیے، نہیں، یہ مخبری کا کمال ہے، مخبری، یہ بکاؤ مال ہے، اور یہ بکاؤ مال ہر جگہ پر ہوتا ہے. کیا مجھے مومنین کے درمیان یہ وضاحت کرنی پڑے گی بکاؤ مال کسے کہتے ہیں، ایجنٹ کس کو کہتے ہیں، بکاوا انسان کسے کہتے ہیں، مخبر کسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت آپ کو نہیں چاہیے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج يا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج. پوری دنیا کو لوٹ کے خالی کر کے، افریقہ ہو چاہے یوروپ ہو چاہے جنوبی امریکہ ہو، خالی کر کے اسلامی دنیا ہو، ابھی تک کر رہے ہو، ابھی تک پیٹرول چورا رہے ہو، ابھی تک گیسیں چورا رہے ہو، ابھی تک کر رہے ہو، ابھی تک تم وہی چور ڈاکو اور چکے ہو، صرف تم نے ٹائی اور کوٹ اور پینٹ پہنا ہے بس، اور کانٹے پکڑ کے کھانا کھا لیتے ہو بس، ورنہ تم اسی طرح کے چور چکے ہو. آج تک پوری دنیا کو اسی طرح سے خالی کر رہے ہو، خالی کرنے کے بعد انحصار منحصر ہو جاتے ہو، ٹیکنالوجی میں منحصر ہونے کے بعد خوش ہوتے ہو کہ ہم نے پیجرز پھاڑ دیے، خوش ہوتے ہو کہ ہم نے جو ہے وہ انٹرکام پھاڑ دیے، ہم نے جو ہے ٹاکی ٹاکی پھاڑ دیے، ہم نے جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل پھاڑ دیے، ہم نے جو ہے وہ عجیب ہے، یعنی اپنی درندگی کے اوپر فخر کرتے ہو کہ تم ٹیکنالوجی میں آگے ہو. خدا کا شکر ہے اگر مسلمان پیچھے رہ گیا اور اس طرح کا اس نے کوئی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہی جو ان کی بڑی شخصیات ہیں، یہی نیوٹن اور یہی وہ لوگ کے جنہوں نے سپورٹ کی اور بعد میں یہ ایٹم بم کی، ان کی ساری کوششوں کا نتیجہ جب ایٹم بم نکل آیا تو وہ اپنی زندگی کے اوپر پشیمان تھے کہ ہم نے یہ ترقی کیوں کی تھی، کیوں کی ترقی ایسی ترقی کہ جس کا فائدہ یورپ نے یہ اٹھایا ہے کہ لوگوں کے اوپر ایٹم بم برسا دیے. وہ خود پشیمان تھے ان حرکتوں پر، اس ٹیکنالوجی کے اوپر کہ جو آپ سب کے ہاتھوں میں دی اور اس کے بعد پھاڑ دیا، اور آپ فخر کریں. یہ ہے علم کی ترقی، یہ پستی ہے، یہ آج ہر لحاظ سے پست ہیں، ہر لحاظ سے ذلیل ہو رہے ہیں. نہیں، یہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، آپ کی شخصیات کو شہید کیے چلے جا رہے ہیں، اور خود، ارے بھائی ہماری شخصیات کو اس لیے شہید کر رہے ہیں کہ ہماری شخصیات جو ہیں وہ بنکرز میں نہیں رہتی، وہ میدان عمل میں رہتی ہیں، وہ چھپتی چھپاتی نہیں ہیں. آپ کے لوگ بنکرز میں رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں ہر وقت، ملک سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، علاقے نہیں چھوڑتے، گھر نہیں چھوڑتے، بنکرز نہیں چھوڑتے. عجیب ہے، کیا خوبصورت جملہ کہا ہے مہدی رسولی نے کل کی خطبے کی خطبے سے پہلے جب وہ گفتگو کر رہے تھے, مہدی رسولی ویسے ذاکر ہیں لیکن زبردست بات کہی انہوں نے. کہا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی شخصیات وہ ہیں کہ جو پناہ گاہیں تلاش کرتی ہیں اور آپ سب کو پناہ گاہوں میں لے کے جاتی ہیں. ہماری شخصیت وہ ہے کہ جو سب کے لیے پناہ گاہ بنتی ہے. ہماری شخصیات پناہ گاہیں بنتی ہیں, ہم پناہ گاہیں نہیں ڈھونڈتے. ہم پہلے اپنے قائد اور لیڈر کو شہید ہوتا دیکھتے ہیں, اس کے بعد قوم میں عزم اور حوصلہ آتا ہے, نہ کہ ہماری قیادتیں بنکرز میں رہیں عوام کو ہم چھوڑ دیں. حسن نصر اللہ کیوں شہید ہوا, کیوں شہید ہوئے, اور اس جیسے اور حاج قاسم کیوں شہید ہوئے, پوچھیں نا یہ سارے لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں, یہ شخصیات کیوں شہید ہو رہی ہیں. اس لیے کہ یہ میدان عمل میں یہ کہیں چھپے ہوئے لوگوں کو نہیں مروا رہے, مرتے رہو مرتے رہو مرتے رہو مرتے رہو. لیڈر کا مسئلہ یہی ہے, بلکہ امامت کا مفہوم یہی ہے. آپ یقین کیجیے گا امام اور قائد اور لیڈر اس کو نہیں کہتے کہ جو لوگوں کے پیچھے چلے, اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے آگے چلے, جو لوگوں کے آگے چلے. چمران کو جب کہا گیا, مصطفیٰ چمران بہت بڑا انسان تھا, بہت بڑا انسان تھا, ابھی تک کوئی نظیر نہیں, مثال کوئی نہیں ہے. جب انہیں کہا گیا بھائی وزیر دفاع تو آپ بن گئے, لیکن آپ کم سے کم کسی جگہ پہ وزارت خانوں میں بیٹھ کے, آپ کمروں میں بیٹھ کے پلان کریں, ایران عراق جنگ ہو رہی ہے, آپ پلاننگ کریں. انہوں نے کہا عجیب ہے, اگر جنگ کی پلاننگ کرنی ہے اور میں سامنے سے محاذ جنگ اور دشمن کو نہ دیکھوں تو میں پلاننگ کیسے کروں گا, مجھے تو میدان جنگ میں اپنے فوجیوں سے آگے رہنا ہے. یہ ہے آپ کا مسئلہ, اس لیے آپ کی شخصیات شہید ہوتی ہیں. چھپی بھی نہیں ہے, کوئی شخصیت نہیں چھپتی آپ کی, سب کھل کے کام کرتے ہیں. اب آپ کو مسئلہ کوئی فکر کوئی نہیں ہے. اصل میں یہ تقاضا ایمان ہے ایک, یہ تقاضا کربلا ہے دو. یاد رکھیے گا میری اس بات کو, یہ دو, کہ جب ضرورت پڑے گی, جب بھی حالات اس طرح کا تقاضا کریں گے کہ جیسے مسلسل کر رہے ہیں, گزشتہ بھی کرتے رہو, آگے اور خراب ہونے ہیں, اس لیے کہ خرابی میں ہی, حالات کے بدلنے میں ہی, مشکلات میں ہی, جو پہلی آیت ہم نے کہی ہے, اصل میں تو ایماندار لوگوں کی شناخت ہونی ہے کہ کون صاحبان ایمان ہیں اور کون دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا. اس لیے یہ حالات تو خراب ہوتے ہیں. اور بڑی زبردست بات چمران نے کہی تھی, چمران اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ فاؤنڈر ہیں حزب اللہ لبنان کے, اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کیا تھا لبنان کے اندر. چمران نے بہت اہم بات کہی ہے, اور حسن نصر اللہ نے بھی کہا, سید حسن نصر اللہ نے بھی کہا کہ بہت متاثر ہوا ہوں اس شخصیت سے بھی اور اس شخصیت سے بھی, یعنی امام موسیٰ صدر سے بھی اور مصطفیٰ چمران سے بھی, کہ جو اصل میں ایرانی ہوتے ہوئے بھی فاؤنڈر ہیں اس جگہ پہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچوں کو آپ آنے دیں, آپ روکیں گے ایک کو دوسرا آ جائے گا آپ چھوڑ دیں, آیا خود ہی چلا جائے گا. درود پڑے محمد والے محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کو جو کر رہا ہے کرنے دیں, آپ مجھے دیکھیں, یہ تو کرتا رہے گا, اس نے ہمیشہ حرکتیں کرنی ہے. میں جو کر رہا ہوں آخری بار ہو سکتا ہے کر رہا ہوں, اس لیے آپ مجھے دیکھیں, اس کو چھوڑیں. درود پڑے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. انہوں نے کہا تھا, چمران نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو جنگ کے نقارے ہوتے نا بجاؤ, جنگ کے تبل بجاؤ. کہا کیوں, کیوں آپ جنگ کے تبل بجوا رہے ہیں؟ کہا اس لیے بجوا رہے ہیں کہ جنگ کے تبل جب بجنا شروع ہوتے ہیں نا تو مرد اور نامرد کی پہچان ہو جاتی ہے, اس لیے جنگ کے تبل بجتے ہیں. ہماری دو باتیں ختم ہو گئی, تیسری بات میں داخل ہوتے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں, یہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, کیا اہمیت ہے بیت المقدس کی, کیا اہمیت ہے مسجد اقصی کی, ہوا کیا ہے کہ جس کے لیے ہمیں اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں, کیا اہمیت ہے. ویسے تو اگر میں کوئی بات بھی بیان نہ کروں, کوئی بات بھی, کوئی دلیل بھی آپ کو نہ دوں, تو اب آپ کے لیے بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کو یا فلسطین کے مسلمانوں کو یا خود مسجد اقصی اور بیت المقدس کو بچانے کے لیے ہم ابھی تک 600 سے زیادہ حزب اللہ کے نوجوان شہید کروا لیے ہیں, 600 سے زیادہ حزب اللہ کے نوجوان اگر شہید ہو چکے ہیں, اور میں کوئی دلیل نہ دوں تو یہ ایک دلیل کافی ہے, اور اگر یہ بھی نہیں تو حسن نصر اللہ کی شہادت تو کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی مسئلہ بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم مسئلہ ہے جسے آپ نہیں سمجھ پا رہے, کیونکہ آپ یہ سمجھتے رہے کہ شاید مسجد کا مسئلہ ہے. مسجد کو توڑنے والے ہیں مسجد اقصی, اور اس کی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپل آف سلیمان جو معروف ہے اس کو لے آئیں گے, ٹیمپل آف سلمان کو لے کر آنا سلمان کو لانا چاہتے ہیں جو مسجد اقصی کے نیچے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں شاید یہ بیت المقدس, یہ جو ایک نظر آتا ہے جس کے اوپر ایک پیلا سا گنبد ہے, شاید یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں, آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں. شاید سرزمین فلسطین وہ چاہ رہے ہیں دنیا میں اس پہ قبضہ کر لیں, آپ پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں ہے اہمیت, بس آپ چاہ رہے ہیں اس کو بچا لیں. ابھی تک اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں میں, یہ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی بھی دلیل نہ دوں تو ایک شہادت کافی ہے, لیکن آپ تھوڑا سن لیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ, اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہ ہمارے ہاں کی روایات اور تاریخ میں بھی اور ان کے ہاں تورات اور انجیل میں بھی ڈکلیئرڈ موضوع ہے, ڈکلیئرڈ کہ جس نے اس سرزمین کے اوپر قبضہ کر لیا, جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے فلسطین, یا انبیاء کی سرزمین ہے, یا انبیاء پیدا ہوئے یا انبیاء آئے, کہیں اور تھے لیکن آخری وقتوں میں یہاں آ گئے, یا یہاں تھے اور پھر کئی علاقوں میں ہجرت کی. دیکھیے تاریخ انبیاء پڑھیں, فلسطین فلسطین فلسطین, یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے فلسطین میں آج کا اردن, اس زمانے کے فلسطین میں آج کا شام, اس زمانے کے فلسطین میں آج کا لبنان بھی شامل تھا اور تھوڑا حصہ مصر کا بھی تھا اس زمانے کے فلسطین میں, کہ جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اس سرزمین کے اوپر غالب آ جائے گا وہ پوری دنیا پر حکومت بنائے گا, یہ لکھا ہوا ہے ان کے یہاں بھی لکھا ہوا اور ہمارے یہاں بھی. ہمارے یہاں کب لکھا ہوا ہے؟ جب آپ کے اپنے امام کا تذکرہ کرتے ہیں, یعنی آپ کے آخری امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, آپ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے, تو آپ کہتے ہیں کہ جب وہ تشریف لے کر آئیں گے تو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے, اس کے سہارے سے کھڑے ہوں گے اور پتہ چلے گا مسلمانوں کو ظہور ہو گیا. اچھا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سرزمین پر رہے ہیں. کیوں اس سرزمین پر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سرزمین پر اصل میں نفاق کا جو بیج ہے وہ یہاں بویا گیا ہے, تو آپ نے پہلے اصل میں نفاق کے بیج کو ختم کرنا ہے. نفاق, مسلمانوں کے درمیان کا نفاق ختم کرنا ہے, اس لیے آپ کی آمد اس سرزمین پر ہے. وہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. دوسرا کہا کہ اس کے بعد آپ کوفے کی طرف جائیں گے, اور جب آپ کوفے جا رہے ہوں گے جس کو آپ نے اپنا کیپٹل بنانا ہے. بھائی کوفے کو کیپٹل کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ یہ مولا کائنات کا کیپٹل تھا ایک, یہاں کے لوگوں نے امام کو دعوت دی تھی دو, اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ ساتھ نہیں دیا جس طرح دینے کا حق بنتا تھا. وہیں کے کربلا میں بھی اگر ان 72 میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ اہل کوفہ ہی ہیں, یعنی ایسا نہ ناانصافی ہو جائے, نہیں ہیں, لیکن کیونکہ یہاں نرنگی بہت ہے, رنگ تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں, اس لیے ذرا تشیع تھوڑی کمزور ہے. امام یہیں پر آئیں گے, اسی جگہ پر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں کی اس تشیع کی کمزوری کو ختم کر کے اس کیپٹل کو اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنا حقیقی مومن بنائیں گے. اچھا, اس لیے آپ نے انتخاب کیا کوفے کا, ہو گیا. پھر جب کہا یمن, یعنی یمنی اور خراسانی مل جائیں گے, تو پھر آپ ایک اور زمین کی طرف چل پڑیں گے کہ جہاں آخری مارکہ ہوگا. اس نے پوچھا وہ کون سی زمین ہے؟ کہا فلسطین. اچھا, یعنی ان کے ہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری حکومت جو پوری دنیا پر حکومت ہوگی وہ اس وقت قائم ہوگی کہ جب ان کا منجی, جیسے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ تشریف لائیں گے. اور اس لیے دنیا عیسائیت یہودیت کا ساتھ دے رہی ہے. اگر آپ پوچھیں کس سے پوچھیں, نہیں پادری سے نہ پوچھیں, جارج ڈبلیو بش سے پوچھیں, آپ آئیے اس ٹرمپ سے پوچھیں, اس بائیڈن سے پوچھیں, ان سے پوچھیں, نہیں آپ چلیں وہ اس زمانے میں جو وہ رہے برطانیہ کے جو بھی صدر رہا, وزیر اعظم رہا, جرمنی کے صدر وزیر اعظم رہے, آپ ان سے پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں تم سب لوگ جو ہے یہ ایک چھوٹی سی جگہ, چھوٹا سا ملک, چھوٹے سے یہودی, ان کا ساتھ دے کیوں رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی کہ یہ مذہبی لولی پاپ ہے جو وہ اپنی عوام کو دیتے ہیں, لیکن میڈیا پر دیتے ہیں. انڈر گراؤنڈ کچھ اور ہے, لیکن میڈیا پر وہ یہی بات کرتے ہیں جو کی جارج ڈبلیو بش نے کھل کے کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے حضرت عیسیٰ تشریف نہیں لائیں گے, کہ جو آخری نجات دہندہ ہیں ہمارے اور ان کے ذریعے ہم نے عالمی حکومت کا قیام کرنا ہے, وہ تشریف نہیں لائیں گے جب تک سارے یہودی فلسطین نہیں جائیں گے, یعنی اسرائیل بنانے کے لیے, اور جب تک اسرائیل مضبوط نہیں ہوگا. یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو موجودہ سیاست کے اندر ہیں. اس لیے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ امریکہ ساتھ چھوڑے، فرانس ساتھ چھوڑے، جرمنی ساتھ چھوڑے، کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ سب ساتھ دیتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں مذہبی مسئلہ ہے بھائی، کہ یہ اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ کیوں اسرائیل کو مضبوط کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات کیا ہے، وہ جو یہودی کے دماغ میں، یہودی کے دماغ میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی جیسے ہماری کتابوں میں ہے، ایسے ہی تشیعوں کی تاریخ جو روایات کی صورت میں بیان ہوئی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم، سے شروع ہوئی ہے، وہ تاریخ بھی یہ کہتی ہے، وہ تاریخ بھی یہی کہتی ہے جو روایات کی صورت میں، کہ جنہیں آپ کو کم سنایا جاتا ہے، کم سنایا جاتا ہے، جنہیں آپ کو زیادہ پڑھنا چاہیے، چھوڑیں سننا، زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ. صافی گلپیگانی صاحب کی کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہوئی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو بہت کچھ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ہماری روایات میں بھی یہی آیا ہے، تیاری ہماری یہی ہو رہی ہے، ہم آمادہ اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر اصل میں ہمارا قبضہ بھی ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ عالمی حکومت کا قیام، ہمارے پاس جو نظریہ ہے عالمی حکومت کے قیام کا، وہ اس کے لیے بھی جو ہمیں کیپٹل چاہیے وہ فلسطین ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگ تمام ادیان کے درمیان جو ہو رہی ہے اس وقت، تمام ادیان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ کون قابض ہوتا ہے اس جگہ پر. یعنی جس کے پاس یہ جگہ ہوگی وہ عالمی حکومت بنائے گا. یہ ان کے یہاں تورات اور انجیل میں ہے، جس کے لیے آج پوری عیسائی دنیا سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ کے یہاں ساری باتیں روایات میں. اور اگر نہیں آپ نے روایات پڑھی تو آخری امام کا سفر آپ نے پڑھا ہوا ہے، کہ آخری امام کا جو ظہور کے بعد سفر ہے وہ کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کی اہمیت ہے کیا، کیوں اتنی زیادہ قربانیاں دے رہی ہے یہ زمین. اصل میں یہاں کے رہنے والے بیچارے فلسطینی، جن کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہودیوں سے جو مار کھا رہے ہیں وہ کس بنیاد پر، یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے، یہ جو ہم اتنے زیادہ بچوں پر، یاد آیا کہ یہ وہی فرعونی سوچ ہے، یہ وہی فرعونی سوچ ہے، اور انشاءاللہ نتیجہ بھی وہ نکلنا ہے. وہ بچوں پہ بچے مرواتے رہیں گے، اور آپ دیکھیے گا اسی قوم سے وہ نکلے گا کہ جو ان یہودیوں کو وہ مزہ چکھائے گا کہ جو حضرت موسیٰ نے فرعون کی قوم کو چکھایا تھا، کیونکہ بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی روایات کے اندر موجود تھا کہ اس طرح سے ہوگا اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا. یہ سب روایات کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ اب پوری دنیا کے لیے مبہم نہیں رہا. اب مبہم نہیں ہے یہ مسئلہ، اب وہاں پر اتنی تیزی سے اصل اسلام کی خوشبو پہنچی ہے، اور اس طرح سے جشن مناتے ہیں. اگر آپ نے ان چند دنوں میں جب ساتھ دینا شروع کیا، جو حالت فلسطین میں ہوئی ہے سر، پلٹ گیا، پورا فلسطین پلٹ گیا، عرب دنیا پلٹ گئی، پوری عرب دنیا پلٹنا شروع ہو گئی ہے. اب وہ نفاق، اب وہ بوئے ہوئے بیج، چاہے وہ تکفیریت کیوں، چاہے وہ دیوبند اور وہابیت کیوں، چاہے وہ سلفیت کیوں، اب وہ آہستہ آہستہ پٹنا شروع ہو گئے ہیں. آپ سر بہت آگے نکل گئے، آپ نے اس قضیہ فلسطین کو اون کرنے کے بعد، بھائی کہ اکثریت آپ میں سے بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنی قربانیاں دی کیوں جا رہی ہیں، لیکن جیسے 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 بڑے بڑے لوگ آپ کے اس کی راہ میں قربان ہونے لگے، آپ نے پلٹ دی ہے. ابھی آپ کو معرفت نہیں ہے، لیکن آپ پلٹاوا دیکھیے گا کہ جس پاکستان میں تشیعوں کو کافر کہا جاتا تھا، کافر کے نعرے لگائے جاتے تھے، وہاں پہ شیعہ لیڈرشپ کی نمازیں، غائبانہ نمازیں جنازہ پڑھائی جا رہی ہے اس پاکستان کے اندر. یا علی، حالات تبدیل ہوئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اب ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے اپنا دفاع کرنے پر ہی پورا دماغ لگاتے تھے، تشیع اپنی جان کی حفاظت میں ہی. اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر تشیع فکری اعتبار سے، ہو سکتا ہے ابھی شرعی اعتبار سے نہ آئی ہو، لیکن فکری تشیع، فتوحات دیکھیے گا، فتوحات آپ نے اس سرزمین پر قدم رکھنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں پر پہلے تشیعوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مثلاً فلسطین، مثلاً شام، تشیعوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مثلاً مصر، مثلاً ترکی، تشیعوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مثلاً سعودی عربیہ، چلیں تشیع وہاں پر پرانی ہے. آ جائیے یمن، یمن کے اندر شیعت کا نہیں، چار امامیوں کا تھا، چار امامیوں کے لوگ تھے لیکن تشیع جس کو آپ اثنا عشری کہتے ہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. آپ کہاں تھے؟ بحرین میں تھے. آپ کہاں تھے؟ لبنان میں تھے. آپ کہاں تھے؟ پاکستان برصغیر میں تھے. آپ کہاں؟ افغانستان میں تھے. آپ کہاں؟ ہاں ایران میں تھے، عراق میں تھے. یہ چند شہر ملک ہوا کرتے تھے. آج سر بر اعظم افریقہ اور اس افریقہ کا بھی سب سے بڑا مسلمان ملک، افریقہ کا سب سے بڑا مسلمان ملک جسے آپ نائجیریا کہتے ہیں، آج وہاں پر صرف اہل بیت اثنا عشری شیعوں کی تعداد صرف 35-36 سال کی کوششوں میں 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے. 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے. کسے کہتے ہیں 1.5 کروڑ؟ یعنی کیا اسپیڈ ہے تشیعوں کی. خلاصہ کرتا ہوں سن لیجئے گا، بعد میں تحقیق کیجئے گا، سن لیجئے گا. خلاصہ کر رہا ہوں کہ تشیعوں نے اپنے 1250 سال میں، یعنی غیبت کبریٰ کے بعد سے، اتنی ترقی نہیں کی جتنی آخری 45 سالوں میں کی ہے. یا آپ کے آخری 45 سال اس تشیعوں میں جو ریولوشن ہے، جو انقلاب ہے، جو تبدیلی ہے، اور یہ اس اور ان کی طرح کی عظیم شخصیات کی شہادت ہی کی بنیاد پر ہے. شہادتیں، اعلی قیادتوں کی شہادتیں، یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات. مایوسی ہاں، ایک شخصیت جاتی ہے، دل دکھتا ہے، لیکن اپنے راستے پر اور اپنے ہدف پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے ہدف اور اپنے ایمان، ہدف پر اور اپنے راستے پر اضافہ ہوتا ہے اگر کوئی اتنی بڑی شخصیت اپنا خون اور اس کے بعد جس طرح سے آپ کی قیادت نے کیا. دنیا نے کہا کہ اب حسن نصر اللہ کیونکہ دنیا سے چلے گئے، اب خود سید علی خامنہ‌ای صاحب بھی کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے. جب یہ پروپیگنڈا تھوڑا زیادہ ہوا تو رہبر نے کہا کہ میں نماز جمعہ پڑھاؤں گا. نماز جمعہ یعنی میں 200-250 آدمیوں کو کمرے میں نہیں، ہال میں نہیں، بنکرز میں نہیں، یہاں پڑھاؤں گا، مصلی امام خمینی. کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ کہا ویسے گنجائش تو یہاں 20 لاکھ لوگوں کی ہے، لیکن کیونکہ اعلان صرف 2 دن پہلے ہوا ہے تو اس لیے 11-12 لاکھ لوگ آ گئے. 11-12 لاکھ لوگوں نے رہبر کے پیچھے آ کے نماز پڑھ لی. اس وقت کی جب دنیا سوچ رہی تھی کہ آپ نے کیونکہ ابھی تازہ اسرائیل کی طرف میزائل پھینکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ریئیکشن میں آپ کے علاقوں میں میزائل پھینکے. آپ اس وقت، آپ ذرا تشیع کا ایمان تو دیکھیں، ان کی شہادت سے محبت تو دیکھیں. اب ان کا جو ہے وہ دنیا کے اوپر، ان کا روب دیکھیں، کہاں پہنچی ہے تشیع. اور یہ سب کس بنیاد پر ہے؟ آغاز وہی ہے، آغاز تو کربلا ہے، کوئی شک نہیں، آغاز کربلا ہے. راستہ امام نے دکھایا ہے، راستہ امام حسین نے ہی دکھایا ہے. اب چاہے جتنا ممبر کا غلط استعمال ہو کے کوشش کرتے رہیں کہ مقصد امام کو ہی غائب کر دیں، جو پاکستان اور کراچی میں شروع ہوا ہے. پریشان دنیا ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کربلا سے پریشان دنیا ہو گئی ہے، اس کربلا کو روک نہیں پا رہے. مقصد امام حسین سمجھ بھی نہیں آیا، روک نہیں پا رہے. قربانیوں کا سلسلہ تشیع دے رہی ہے، دنیا روک نہیں پا رہی ہے. درس عمل ہی لے رہے ہیں آپ، آپ اپنی قیمتی چیزیں میدان عمل میں لے آتے ہیں. کربلا کا عملی پیغام ہے، کیا کریں؟ آپ آگے بڑھ رہے ہیں مسلسل. پریشانی ممبر پہ بیٹھنے والے کچھ نالائق لوگوں کو ہو رہی ہے کہ کربلا یوں کیوں بیان ہو رہی ہے، کربلا میں رونا ہے، صرف روتے رہو بس، کوئی ہدف نہیں ہے. ہدف تو امام حسین کا تھا ہی نہیں، آپ کو کیا پتا مقصد امام حسین کیا. عجیب ہے، امام پورے کربلا جب سے نکلے مدینے سے، اس وقت سے لے کر ابھی تک پہنچنے تک کربلا، اپنے مقصد کو بیان کرتے رہے، اور یہاں مولوی حضرات کہیں کہ ہمیں تو مقصد ہی نہیں پتا. عجیب ہے. چلو بہرحال کچھ نالائق لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، لیکن دنیا کی تشیع کو کیا کریں گے آپ؟ یہ تو یقین ہو گیا ہے نا کہ کربلا سوائے پریکٹیکل کے کچھ نہیں ہے، یہ عملی قدم ہے بھائی، عملی قدم. اس کے بغیر آزادی نہیں ملتی، نہیں ملتی آزادی. دنیا نے تمام دروازے کھٹکھٹائے اور ان فلسطینیوں نے بھی تمام دروازے کھٹکھٹائے کہ شاید مذاکرات کے ذریعے سے، شاید اپروچ کے ذریعے سے، بڑی طاقتوں کے ذریعے سے، یا ہم ان اپنے مسلمان ملکوں کو، قطر، سعودی عربیہ، عرب امارات، کیونکہ ان کی آئل پروڈکشن، آئل خود بہت بڑے پیمانے پہ دنیا میں چاہتا ہے، شاید ان کی سورس لگ جائے گی. پتہ چلا کچھ بھی نہیں، سب فلسطینی نہیں، دنیا کے سارے مستضعفین گھوم پھر کے کربلا کے دروازے پہ آ گئے، کربلا کے دروازے پہ آ گئے اور کہا کہ اب اگر کوئی راہ نجات ہے تو صرف کربلا ہے، صرف حسین ہے، نہیں تھا. اور یہ آخری سولوشن ہے، یہ آخری سولوشن ہے جو دنیا کے سامنے امام حسین قربانی. واقعہ نہیں ہے 61 ہجری میں ہوا، ختم ہو گیا. کیا ہو گیا آپ کو؟ 61 ہجری میں تو شروع ہوا ہے واقعہ، 61 ہجری میں ختم نہیں ہوا ہے، 61 ہجری میں شروع ہوا ہے، اب تو کھیل کا آغاز ہوا ہے، نہ کہ ہم یہ. کیا ہو گیا بھائی؟ عجیب. آپ ذرا تصور تو کریں کہ کربلا کے بعد جب یہ سمجھا جا رہا ہو کہ اب یہاں پہ دو ہی لیڈرشپیں رہ گئی ہیں، ایک بیمار ہے جو کربلا میں بیمار تھا، لیکن اس کی حالت اب اتنی خراب ہے کہ اگر یہ چلے بھی گئے مدینے تو اب یہ کیا اٹھائیں گے تشیع کو؟ یہ تو خود اب بہت مریض ہیں، یہ تو اب خود بہت ہی اتنے زخم لگے جسم پہ، نہیں قلب پہ، دل کے اوپر، سجاد کے دل پر اتنے زخم لگے ہوئے، انہوں نے جا کے کیا بیان کرنی ہے؟ انہوں نے کہاں اٹھانا ہے دوبارہ تشیع کو؟ اور ایک زینب ہیں. اب یہ دو ہی تو شخصیات ہیں، ان کو مدینہ ہم نے بھیج دیا ہے، مدینہ بھیجا، یہ تو خود بڑی قسمہ پرسی میں گئے. وہاں جانے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے تشیع کو اٹھائیں؟ عجیب. یعنی آپ کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، آپ کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ تشیع دوبارہ، نہ صرف تشیع بلکہ اسلام، اصل اسلام اس طرح سے دوبارہ اسی شخصیت نے 34 سال کے اندر جو زندگی گزاری کربلا کے بعد مدینے میں، 34 سال امام کی حیات ہے نا کربلا کے بعد، 34 سال میں پوری تشیع دوبارہ زندہ ہو گئی، نہیں عالم اسلام دوبارہ زندہ ہو گیا. اب یہاں پر لوگ، عجیب، جب پانچواں امام کی باری آتی ہے چوتھے امام کے بعد تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس تو سینکڑوں میں شاگرد آنا شروع ہو گئے، اور جب چھٹے امام کی باری آتی ہے تو آپ کے پاس اور شاگرد آنا شروع ہو گئے. ارے اگر کربلا تم نے 61 ہجری میں اسی جگہ پہ دفنا دی تھی تو یہ پوری تشیع، دوبارہ سے اتنے شاگرد، دوبارہ سے اتنا عظمت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ ان دو شخصیات کا کام ہے، ان دو شخصیات کا کام ہے جنہوں نے وہاں تک پہنچا دیا. تو اب یہ تو بڑا عملی درس ہو گیا، بڑا پریکٹیکل درس ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا میں جہاں پر بھی شخصیت شہید ہونی ہے، ہونی ہے، ہونی ہے، لیکن الحمدللہ اس کے ورثہ، جو اس کے فکری ورثہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے کام کو شروع کرتے ہیں کہ تمہیں لگا کہ ایران کا انقلاب تو خمینی کے بعد ختم ہو جائے گا، پتہ چلا علی خامنائی نے وہ قدم اٹھائے ہیں کہ اب تمہاری بقا مشکل ہو رہی ہے. تم سمجھ رہے تھے عباس مسلم شہید ہو گئے، اب تو ختم ہو گئی حزب اللہ. ارے بھائی ابھی رک جاؤ، حسن نصر اللہ 31 سال جب حزب اللہ کی قیادت سنبھالی تو اس وقت کی حزب اللہ اور آج کی حزب اللہ، زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارے لیے آج تمہارا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، اسرائیل تمہارا وجود خطرے میں، تمہیں ڈیٹیں دی جا رہی ہیں، 25 سال زندہ رہو گے، 24 سال زندہ رہو گے، 23 سال رہ سکتا ہے یہ ملک، اب یہ رہے گا نہیں ملک. یہ بات آخری ہم نے کر دی ہے کہ اب انشاءاللہ صفحہ ہستی پر اسرائیل نامی کوئی ملک نہیں رہے گا، مطمئن ہو جائیے. اب یہ سمجھ رہے تھے ہم نے حسین حوثی کو مارا ہے، وہ عبد الملک حوثی، اس زمانے میں 28 سال کی عمر تھی اس کی، 27 سال کی عمر تھی اس کی، 27 سال کی عمر میں ایسا ملک سنبھالا ہے کہ جس کے اندر نہ فوج تھی نہ گورنمنٹ تھی، چاروں طرف سے حملہ تھا، سعودی عربیہ 34 ملکوں کے ساتھ کودا ہوا تھا، اور ایک 28 سال کا نوجوان ملک کو سنبھال رہا تھا، دنیا سے الگ مقابلے کر رہا تھا. کیا ہوا ہے یہاں پر؟ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ ہو ہی رہا ہے کہ جن کی سمجھ میں کربلا آ جاتی ہے، جن کی سمجھ میں یہ والا انداز، یہ والا زندگی کا انداز جو سمجھ لیتے ہیں، وہ پھر نہ صرف خود بلکہ وہ اپنی قوموں کو، وہ اپنے ملک کو، وہ برابر میں ملکوں کو، پڑوسیوں کو، وہ اس طرح سے اوپر لے کر آتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کوئی، رہبر معظم نے اور امام خمینی سے پہلے فرما چکے تھے، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ تم ہمارا مقابلہ کسی بھی اعتبار سے، فکری اعتبار سے کرو، نہیں کر سکتے. آؤ کہیں کسی جگہ بیٹھ کے بات کریں، نہیں کر سکتے، منطق استعمال کرتے ہیں، نہیں کر سکتے. تمہارے پاس آخری ہے، آخری حربہ ہے، وہ کیا ہے کہ بس ان کو فزیکل، ان کی جسم ختم کرو، اور ان کو جو ہے نا وہ دھماکوں سے گولیوں سے کچھ بھی ہو ان کو ختم کرو. اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جو فکری جنگ ہوتی ہے نا, یہ جو نظریاتی جنگ ہوتی ہے نا, یہ جسم ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتی. جسم ختم ہونے سے فکر ختم نہیں ہوتی, جسم ختم ہونے سے نظریات ختم نہیں ہوتے. یہ تو اور زیادہ صلاحیت, اور زیادہ ابھر کے, اور زیادہ اپنا انشاءاللہ اثر قوموں پر دکھاتے ہیں, اور جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, تصور بھی نہیں کر سکتے تم کیا آئندہ کیا ہونے والا ہے اس دنیا کے ساتھ, آئندہ کیا ہونے والا ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین نہ گزشتہ کسی شہادت سے پیچھے آئے تھے, نہ اس عظیم شہادت کے بعد پیچھے آنے والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج, کیونکہ یہاں مجلس ترحیم کا عنوان دیا گیا تھا. مختصر مصائب کا تذکرہ, کیونکہ اب یہ بات واضح ہے کہ جو اثرات کربلا کے آپ کے نظریات پر ہوتے ہیں, کسی اور کسی بھی واقعے کو بیان کیا جائے, کسی بھی فلسفے کو بیان کیا جائے, کربلا کے اپنے منحصر بے فرد کوئی مقابلہ نہیں. جو اثرات اور اس میں بھی خصوصاً مصائب, مصائب آپ کو تیار کرتے ہیں, مصائب آپ کو تیار کرتے ہیں. جب آپ اتنی بڑی بڑی اللہ کی محبوب, بہت ہی محبوب شخصیات جب اس طرح سے ان کی شہادتوں کا ذکر سنتے ہیں نا, تو آپ میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے. گریہ تو کرتے ہیں, لیکن یہ گریہ آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے لوگ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے اس طرح سے میدان کربلا میں شہادت پیش کر رہے ہیں, تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو اپنی ڈائریکشنز کے علم, اور اس راستے میں تمام طرح کی قربانیاں, یہ خود بخود آپ کی آمادگی ہوتی ہے. کربلا کا سب سے بڑا اور مصائب کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے. رونا جنت میں لے کے جاتا ہے, کوئی شک نہیں, یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے, لیکن اس رونے کا اور اس کربلا کا عملی اثر آپ کی اس پریکٹیکل زندگی میں کیا ہوتا ہے, اصل بات یہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی. دو تین دن سے خدا توفیق دے رہا ہے کہ مجلس اسی شخصیت کی, مجلس ترحیم. روز سوچتا ہوں کیا مصائب میں کس شخصیت کا ذکر کیا جائے. ابو الفضل العباس ہو گیا, حضرت علی اکبر کے مصائب بیان کر چکا ہوں. میرے خیال آج جناب زینب سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی نا, پیدا ہوئی تو بی بی لے کر آئیں مولا کائنات کی خدمت میں, کہا بچی کا نام رکھیں, کہا میں نہیں, رسول اللہ رکھیں گے بچی کا نام. رسول خدا سفر پہ تھے, واپس آئے, کہا کیا نام رکھا, کہا کہاں رکھ سکتے ہیں, آپ رکھیں گے, کہا میں نہیں, اللہ سے مشورہ کرتے ہیں, خدا بتائے گا کیا نام رکھنا اس بچی کا. طے ہوا زینب. ایک وہ معنی ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے, اپنے والد کی زینت زینب, لیکن ایک وہ معنی ہے کہ جو اسی وقت رسول اللہ نے بیان کیا تھا, کہا جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام ہے زینب, اور اسی وقت دو تین باتیں کی, کہا دیکھو ہمیشہ زینب سے محبت کرنا. مسلمان سن رہے ہیں, ہمیشہ زینب سے محبت کرنا اور زینب کی حرمت کا خیال رکھنا. لگتا ہے رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ مسلمان کیا کرنے والا ہے. کہا ہمیشہ زینب سے محبت کرنا اور اس کی حرمت کا خیال رکھنا. آپ کو پتا ہے مطلب کیا ہے حرمت کا؟ کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم زینب کو بازاروں میں لے کے گھومتے رہو، اس کی حرمت کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زینب کو کسی ایسے دربار میں لے جاؤ جہاں سارے شرابی جمع ہو، زینب کی حرمت کا خیال رکھنا۔ زینب، جب مولا کائنات کو ایک ضرب لگی تھی نا آپ کے سر پہ، حالت آپ کی یہ تھی کہ کبھی آپ ہوش میں آتے تھے کبھی بے ہوش ہوتے تھے، بڑی مشکل سے آپ کو لے جایا گیا گھر کے سامنے۔ جب آپ گھر کے سامنے پہنچے، آپ نے اپنی اولادوں سے بھی کہا اور جو صحابی آپ کے ساتھ تھے کہ بس اب مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ دو، کوئی میرے ساتھ گھر میں داخل نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں۔ ایک مطلب یہ لیا تھا کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، نہیں، دوسرا جو مطلب تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب میری زینب مجھے اس حال میں دیکھے گی، ہم کہیں گے اے علی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کے سر کی ایک ضرب کو زینب دیکھے؟ آئے نا کربلا میں، کربلا میں دیکھے نا زینب آپ کے ایک عجیب سا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہو اور ایسے جیسے زینب نے حسین کے ساتھ گزاری ہے، ایک آدھ سال کا فرق ہے آپ دونوں میں، ساتھ ہی رہے ہیں، کتنی شناخت ہوتی ہے، ہر چیز سے حسین کو زینب آرام سے پہچان لیتی، لباس ہے، بال ہیں، صرف انگلی بھی نظر آئے حسین میرا بھائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کربلا میں کیا حال کیا، جب زینب پہنچی ہے نا اور بھائی کے اوپر سے جب پتھر ہٹا رہی ہیں، جسم پر موجود تیروں کو الگ کر رہی ہیں، وہ جن کی شناخت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کیا انت اخی الحسین، کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ حال کیا ہوا ہے کہ زینب پہچان نہیں پا رہی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، انت اخی الحسین، پتہ ہی کیوں، پہچانا کیسے جاتا ہے بھائی، سر ہو، چہرہ پہچان لیا، نہیں ہے سر، ہو سکتا ہے انگوٹھی، بھائی انگوٹھی انگلی کے ساتھ چلی گئی، لباس، آپ کے جسم پر لباس بھی نہیں چھوڑ رہا، تو کوئی تو اس سے سالم ہوگا نہیں۔ وہ جو 10 آدمی آئے تھے نا اور ابن زیاد سے کہہ رہے تھے تحفہ تحفہ تحفہ، بڑا انعام دو، کہا کیوں؟ کہا رززنا رززنا الحسین صدری بعد الظہری، جملہ سنیں گے آپ، کہنے لگے اس لیے انعام مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھوڑوں سے حسین کے جسم کو پامال کیا ہے، پہلے اس کے سینے کو اور اس کے بعد اس کی کمر کو، کہ یہ زینب پہچان نہیں پا رہی اپنے بھائی کو۔ سیعلم الذین ظلموا ینقلب ینقلبون، سیعلم الذین ظلموا ینقلب ینقلبون، سیعلم الذین ظلموا ینقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں سید حسن نصر اللہ کو اور ان کے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کے سامنے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما۔ تمام شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اپنے مرحومین غزہ کے، لبنان کے اور پارا چنار کے مومنین اور خصوصاً سید حسن نصر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ۔